আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মায়ে ওয়াত তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজ হামারি নশিস্ত কা উনওয়ান হ্যায় করামত। হম ইন বুজুর্গান দীন আউলিয়া কামিলিন কে দামন সে বাবস্তা হ্যায় আর ইন সে আকীদত আর মোহাব্বত রাখতে হ্যায়। ইন কে হালাত বাকিয়াত মলফুজাত یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے ان بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے ہیں اور اس میں کرامات کا ذکر آتا ہے تو مخالفین اعتراض کرتے ہیں اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ کرامات ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ محیر العقول واقعات جو ان بزرگان دین سے صادر ہوئے ان کا کوئی ثبوت نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے خود ہی بنا لی ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی بزرگ کی کرامت کو بیان کریں کہ ان سے یہ کرامت صادر ہوئی تو مخالفین اس کا صریحاً انکار کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، دوسری چیز یہ کہ ان لوگوں نے یہ جھوٹے قصے بنا لیے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان سے ایسی چیز صادر ہو جائے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کرامت کسے کہتے ہیں، کرامت کیسے صادر ہوتی ہے، اور کرامت کے صدور کا وقت یا مقصد کیا ہے، تاکہ اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم اس کو جواب دے سکیں۔ اور بعض حضرات جب بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں تو اگر ان واقعات میں انہیں کوئی کرامت نہ ملے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ولی ہیں، ان کی تو کوئی کرامت ہی نہیں۔ یہ بھی ایک بات اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات خاص طور پر یاد رکھیے کہ کرامت معیار ولایت نہیں ہے، ولی ہونے کا معیار کرامت نہیں ہے، استقامت علی شریعت یہ ہے ولی ہونے کا معیار۔ اگر کوئی کہے کہ کرامت نہیں ہے، مثلا کسی نے بزرگ کے حالات پڑھے ان کی تو کوئی کرامت نہیں، یہ کیسے ولی ہیں؟ اگر ولی ہوتے تو کرامت ہوتی، جب کرامت صادر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے ولی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کرامت معیار ولایت ولایت نہیں ہے، ولایت کا معیار یہ نہیں کہ کرامت دکھائے تب ولی ہو، شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل جو ہے یہ ہے ولایت کا معیار۔ اگر کوئی پانی پر چل رہا ہو، ہوا پر اڑ رہا ہو اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ شریعت کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ پکا شیطان، ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت سے انحراف کر کر، شریعت کو ترک کر کے اور پھر وہ ولایت کو لے کر پھرے اور لوگوں کو شوبدے دکھاتا پھرے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو خاص طور پہ یاد رکھیں۔ اب پہلے یہ سمجھے کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ ہم ذکر کرتے ہیں نا، فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے، ہمارے پیر کی یہ کرامت ہے، دادا پیر کی کرامت ہے، مخدوم سمنانی کی کرامت ہے۔ تو پہلے سمجھو کہ کرامت ہے کیا۔ ایک چیز ہے معجزہ اور ایک چیز ہے کرامت۔ اگر نبی سے اس کا صدور ہو تو اسے کہیں گے معجزہ، اور اگر ولی سے صدور ہو تو اس کو کہیں گے کرامت۔ معجزے کے معنی جو عقل کو عاجز کر دے، یعنی جو بات ہماری عقل میں نہ آئے معجزہ ہے۔ مثلاً سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، انگشت مبارک سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا اس طرف، حیران ہو گئے، ناممکن بات ہے نا، چاند کبھی ٹوٹا نہیں، سرکار نے اشارہ کیا دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور جب اشارہ کیا پھر مل گیا. سورج ڈوب کر واپس پلٹ آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے. معجزہ ہے یا نہیں؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. کبھی تاریخ میں ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں پلٹا, سرکار نے اشارہ کیا واپس پلٹ آیا, معجزہ ہے. کبھی پتھروں کو بولتے ہوئے دیکھا, کنکریوں نے سرکار کا کلمہ پڑا, معجزہ ہے. کبھی درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا, آقا نے اشارہ کیا, درخت نے اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور جھومتا ہوا بارگاہ رسالت میں پہنچ, معجزہ ہے. یہ سارے معجزات ہیں نا اس لیے کہ نبی سے صادر ہوں تو معجزہ ہے, اور نبی اپنی نبوت کے حق میں معجزہ دکھاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا دعویٰ اور ایک چیز ہوتی ہے دلیل. اب میں کسی چیز کا دعویٰ کروں آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے. دلیل قوی ہوگی تو دعویٰ بھی قوی ہوگا, اور دلیل کمزور ہوگی دعویٰ بھی کمزور ہو. مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں اس میز کو توڑ سکتا ہوں, میرا دعویٰ ہے, آپ کہیں گے دلیل. اب دلیل کیا ہے کہ میں توڑ کے دکھاؤں. اگر نہیں توڑ سکا تو آپ کہیں گے آپ کا دعویٰ کمزور ہے, دلیل ہی نہیں ہے, دلیل کمزور ہے, نہیں توڑ سکے نا تو دعویٰ بیکار ہو گیا, بیکار ہو گیا نا. نبی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو, اور جب نبی نے کہا لوگوں نے کہا کیا دلیل ہے, کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جیسے کہ عربی نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلیل ہے آپ اللہ کے رسول. فرمایا دلیل مانگتا ہے وہ درخت جو سامنے ہے, جا اس کے پاس اور اس سے جا کر کہو تجھے اللہ کا رسول بلا رہا. اس نے کہا اچھا, گیا جا کے درخت سے کہا, درخت سے کوئی بولتا ہے کبھی درخت کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اس نے جا کر کہا اے درخت تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت جھومنے لگا, ارے آج تو آقا نے مجھے بلایا, آج تو ماوا نے بلایا ہے, آج تو ملجا نے بلایا ہے, شہنشاہ کائنات بلا رہے ہیں. اپنی جڑوں کو اس نے سمیٹا, جھومتا ہوا چلتا ہوا بارگاہ رسالت میں پہنچ اور کہتا ہے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل دی نہیں دی, سرکار نے جو دعویٰ کیا تو دلیل دے دی. عربی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول. تو ہر نبی نے اپنی نبوت کا جو دعویٰ کیا اس کی دلیل میں معجزہ دکھایا. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو معجزات اسی لیے عطا کیے کہ وہ ان کی نبوت کی دلیل تھے. سب نے کہا ہمیں مانو ہم اللہ کے رسول ہیں, اور ہر نبی نے اپنا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, اور جب میرے آقا تشریف لائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں اور اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, دلیل کے طور پر معجزات پیش کر رہے ہیں. تب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خرق عادت یعنی جو چیز عقل میں نہ آئے نبی سے صادر ہو تو کیا ہے, معجزہ ہے, اور یہی چیز ولی سے صادر ہو تو کرامت. اب سمجھ گئے نا کرامت کو, ولی سے صادر ہو تو کرامت. تو نبی اپنی نبوت کی دلیل میں معجزہ دکھاتا ہے, اور ولی اپنی ولایت کی دلیل میں کرامت دکھاتا ہے. لیکن فرق ہے, نبی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو. ہر نبی نے کہا, ببانگ دہل کہا, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو حکم تھا تم کہو میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو, سب نے کہا اور لوگوں نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا. لیکن کسی ولی نے یہ نہیں کہا میں ولی ہوں مجھے مانو. کہا کسی ولی نے؟ نہیں. غوث اعظم سے لے کر آج تک کسی ولی نے نہیں کہا میں ولی ہوں مجھے مانو, میری کرامت دیکھو. نہیں. جب وقت آیا اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کا، تب کرامت دکھا دی اور بتا دیا کہ دیکھو جب ہماری یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی، جب غلام کا یہ حال ہے تو امام کا کیا حال ہوگا، کرامت دکھا دی۔ تو اسی کو کہتے ہیں کرامت جو عقل میں نہ آئے۔ تو اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ کرامت کوئی چیز نہیں، سمجھ لو وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ کرامت کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہے۔ اب ہم اس کو دو طرح سے ثابت کریں گے، پہلے قرآن سے اور اس کے بعد سائنس سے، دونوں چیزوں سے کرامت کو ثابت کریں گے، تاکہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، صریحاً انکار کرتے ہیں کرامت کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسے ہی لوگوں نے بنا لیا اپنے بزرگوں کو چڑھانے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے، یہ واقعات ترتیب دے کے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ عقل میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا عقل میں آ جائے تو پھر کرامت کیا ہو، تمہاری عقل میں نہیں آتا، نہیں آتا جب بھی تو کرامت ہے، اگر عقل میں آ جائے تو کرامت کیسے، کرامت تو ہے ہی وہ جو عقل میں نہ آئے، انسان سوچ بھی نہ سکے اور وہ کام ہو جائے، یہی تو کرامت ہے، یہی کرامت ہے۔ کہتے نہیں ہماری عقل میں نہیں آتا، تمہاری عقل میں آ بھی نہیں سکتا۔ اب قرآن سے ثبوت، اگر نبی سے ثابت ہو تو کیا ہے، معجزہ، یہ بات یاد رکھیں، اور غیر نبی سے ثابت ہو تو کرامت۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، کون ہے یہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، واقعہ تو طویل ہے، میں صرف مختصر اشارہ کر کے میں گزر جاؤں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں ان کی، حضرت مریم ایک حجرے میں رہتی ہیں بیت المقدس میں، ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوا، لڑکی یا لڑکا، میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں۔ بیت المقدس جانتے ہیں نا، قبلہ اول، وہ یہاں پر خادم بن کے رہے گا، جو بھی ہوگا لڑکا یا لڑکی، لڑکی پیدا ہو گئی، انہوں نے چھوڑ دیا، وقف کر دی۔ اب ان کو ایک حجرا دے دیا گیا، ان کے حجرے میں بے موسم کے پھل آتے تھے، اب پھلوں کا موسم ہوتا ہے نا، اب اگر آم کا موسم ہو اور اس میں کوئی دوسرا پھل آ جائے تو حیرانی ہوگی یا نہیں ہوگی کہ یہ تو اس کا موسم ہی نہیں، بغیر موسم کے یہ پھل کیسے آ گیا۔ تو جب ان کے حجرے میں بے موسم کے پھل آنا شروع ہوئے تو ان سے سوال کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے انہوں نے پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے، جب حجرے میں داخل ہوئے نا تو بے موسم کے پھل ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے کیا فرمایا، قالت ھو من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے، کرامت، بغیر موسم کے پھل رب ان کو بھیج رہا، اور یہ رب کی شان ہے وہ بغیر موسم کے پھل بھیج سکتا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ جو خدا بے موسم میں پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا، وہیں انہوں نے اپنی اولاد نرینہ کے لیے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کر لیا۔ ایک واقعہ تفصیل ہے، میں نے تفصیل بیان نہیں کی۔ دوسرا واقعہ آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی، مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے، آپ نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے، تو ایک کھڑا ہوا جو جن تھا، قرآن کہتا ہے قال افریتم من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے کہا میں لاتا ہوں وہ تخت، اور وہ تخت اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ کمر پہ اٹھا کے لے آیا آدمی، کافی طویل، یعنی لمبائی میں چوڑائی میں بہت وسیع تھا، اور بہت وزنی تھا، اور بہت خوبصورت تھا، اور وہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جب وہ ملکہ بلقیس میرے محل میں آئے تو اس کا تخت پہلے سے یہاں موجود ہو، وہ دیکھ کر حیران رہ جائے کہ میرا اتنا وزنی اتنا قیمتی تخت کیسے آ گیا، اپنی شان دکھانا چاہتے تھے۔ تو جب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ اپنے ملک سے روانہ ہو گئی، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا اور اس میں اعلان کیا کون ہے وہ جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کر دے۔ تو ایک کھڑا ہوا، قرآن نے کہا قال عفریت من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام میں لاتا ہوں وہ تخت، کتنی دیر میں؟ انا آتی کا بے ہی قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے آپ اپنا دربار برخاست کریں تخت یہاں موجود ہوگا۔ اب دربار کتنے دیر کا ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا، اس سے زیادہ تو نہیں، یعنی اتنی دیر میں میں تخت یہاں لے آؤں گا۔ اور لانے کے لیے کیا طریقہ؟ کوئی سواری ایسی نہیں جیسے آج کل سواریاں ہیں، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر اس پہ سفر ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک سوزوکی لی اس پہ رکھ دیا، چلو بھائی پہنچا دو جلدی سے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی تیز رفتار سواری نہیں، اور جو تیز سے تیز رفتار سواری وہ گھوڑا، اونٹ تو ویسے ہی آہستہ چلتا، گھوڑے پر ہزاروں میل سے تخت لانا کتنا مشکل۔ اور وہ کیا کہتا ہے میں اتنی دیر میں لاؤں گا کہ دربار برخاست ہو تخت موجود ہوگا، اتنی جلدی؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ جلدی۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے میرے دربار میں، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ جلدی تخت کو لا سکتے ہیں۔ اچھا، جس نے کہا تھا وہ کون تھا؟ جن۔ اور اس کے بعد جو کھڑا ہوا جب آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی، تو وہ کون تھا؟ انسان۔ انتہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، اور ان کا نام تھا حضرت آصف بن برخیہ، یہ ان کا نام تھا۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں لاتا ہوں وہ تخت، انا آتی کا بے ہی، کتنی جلدی؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں تخت موجود ہوگا۔ پلک جھپکیں؟ کتنی دیر لگتی پلک جھپکنے میں؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اتنی دور سے اور اتنی جلدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، خوش ہو گئے، اچھا اتنی جلدی تو لا سکتا ہے؟ ہاں میں لا سکتا ہوں، کال لے آؤ، آپ نے پلک جھپکی تخت موجود تھا۔ یہ اس کی طاقت۔ اب یہ بتاؤ پہلے جو کھڑا ہوا وہ کون تھا؟ جن۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں کتنی دیر میں لاؤں گا کہ دربار برخاست ہو، اتنی دیر میں۔ اب اس کا اندازہ کر سکتے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بھی دربار میں لگتی ہو، 1-2 گھنٹے ضرور لگتے ہوں۔ اور جو بعد میں لایا حضرت آصف بن برخیہ، وہ کون تھے؟ انسان۔ اور کتنی دیر میں لائے؟ پلک جھپکتے میں، پلک جھپکی تخت موجود۔ تب بتاؤ جن کی طاقت زیادہ ہے یا انسان کی؟ جن کی طاقت زیادہ ہوتی نا، انسان تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، جن کی طاقت زیادہ ہے۔ جس کی طاقت زیادہ ہے وہ تو 1 گھنٹے میں لا رہا ہے، اور جس کی طاقت کم ہے وہ پلک جھپکتے میں حاضر کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں لائے، اپنی روحانی طاقت سے لے کر، اور روحانیت جسمانیت پر غالب ہے، اس پر حاوی ہے۔ جسمانی طاقت سے لاتے تو جاتے پھر لے کر آتے، اور روحانیت یہ تھی ہاتھ بڑھایا اٹھا کر رکھ دیا، یہ روحانی طاقت تھی۔ تو جو جن کی طاقت، جو جن تھا وہ تو اتنی دیر میں نعرہ ہے کہ دربار برخاست کریں، اور جو انسان ہے وہ پلک جھپکتے میں لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کرامت۔ کرامت ہے یا نہیں؟ عقل میں آتی ہے؟ اتنا بڑا تخت پلک جھپکتے میں حاضر ہو جائے، تو وہ نبی نہیں تھے، مسلمان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی تھے، ان کی امت کے ولی تھے۔ اسی پر علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، غور کرو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ طاقت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی کی کیا طاقت ہے؟ اس لیے کہ سرکار سلیمان علیہ السلام سے افضل ہے اور یہ امت سلیمان علیہ السلام کی امت سے افضل ہے. تو افضل کی طاقت زیادہ ہونی چاہیے. جب ادنا کی طاقت یہ ہے تو اعلیٰ کی طاقت کیا ہوگی؟ جب نبی کی امتی کی طاقت یہ ہے تو سید الانبیاء کے امتی کی طاقت کیا ہوگی؟ تو کرامت کا ثبوت ہو گیا. تو قرآن کریم سے کرامت ثابت ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا بے موسم کے پھلک، آصف بن برقیہ پلک جھپکتے میں تخت لے آئے، تیسرے اصحاب کہف، اصحاب کہف غار والے، قرآن نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا. ہم پھر کسی نشست میں علیحدہ سے ان پر گفتگو کریں گے، اس وقت صرف ہم اشارہ کر کے گزر جائیں. آپ لوگوں نے واقعہ سن رکھیں. اپنا ایمان بچا کر وہ اہل ایمان چلے بادشاہ کے ظلم و ستم سے، اپنی جان اپنا ایمان بچا کر نکلے، چلتے چلتے ایک غار میں پہنچے، ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا، جہاں وہ چلتے وہ بھی چلتا، جہاں وہ رک جاتے وہ بھی رک جاتے. اللہ والوں کے ساتھ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. سورہ کہف اللہ فرماتا ہے قلبہم باسط ذرائعہ بالوسیل، اور ان کا وہ کتا غار کے دہانے پر پیر پھیلائے ہوئے سو رہا. غور کرو، جب ایک نجس چیز، جب ایک جانور بے عقل، کتا بے عقل ہے نا، نجس ہے، ناپاک ہے، اگر ہمارے چھو جائے تو ہم جا کر نہائیں، کپڑے پاک کریں، ایسا ہی ہے نا. اور کتے کو اچھا سمجھتے ہو کیا؟ کوئی اچھا سمجھتا ہے کتے کو؟ یہ بھی اللہ کی شان ہے، جانوروں میں بھی اس نے عزت اور ذلت دی ہے. کسی کو کہو کہ میرا شیر ہے، کتنا خوش ہوگا؟ خوش ہوگا نا. اور کسی کو کہو میرا کتا ہے، کہہ کے دیکھ لینا، ایسی ٹھکائی لگے گی، پتہ چل جائے گا. اللہ نے تو عزت دی ہے نا. تو جس کو ہم ذلیل کرنا چاہیں اس کو کیا کہتے تھے؟ کتا کہتے تھے، شیر تو نہیں کہتے نا، شیر تو بہادری میں مشہور ہے. وہ ذلیل حقیر شے جانور جو نجس ہے، ناپاک ہے، اس نے اللہ والوں سے نسبت رکھ لی تو قرآن میں ذکر آ گیا. تو اگر ہم جیسا کوئی گناہگار صاحب ایمان بزرگان دین سے نسبت رکھ لے، یقیناً اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا اور قرآن نے ہمیں سبق دے دیا. دیکھو، اس کتے سے سبق لے لو جس نے اللہ والوں سے نسبت رکھی، ان کے ساتھ رہا، آج بھی ان کے ساتھ ہے، قیامت میں ان کے ساتھ ہی اٹھے گا. اصحاب کہف کے ساتھ، اصحاب کہف کا کتا مشہور ہے. پتہ یہ چلا کہ نسبت بڑی چیز. خیر یہ پھر موضوع الگ ہو جائے گا، میں پھر اپنے موضوع پر آ جاؤں. ہمارا موضوع ہے کرامت. تو یہ کرامت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت آصف بن برقیہ اور اصحاب کہف اور ان کا کتا اور دیگر واقعات جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، روحانی تصرف عطا فرمایا ہے کہ جب اس کا حکم ہوتا ہے وہ اپنی طاقت، اپنی کرامت کو ظاہر کر دیتے ہیں، اپنی کرامت کو ظاہر کر دیتے ہیں. تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، سمجھ لو وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بزرگان دین کی کوئی کرامت نہیں، تو سمجھ لو وہ لا علم ہے، اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اگر یہ چیز نبی سے صادر ہو تو معجزہ ہے، اور ولی سے صادر ہو تو کرامت ہے. بات آپ نے سمجھ لی. اب دیکھیں، بعض بزرگان دین اولیاء کاملین کی کرامات ان کی حیات تک تھی، اور بعض کی کرامات بعد میں بھی جاری، بعد میں بھی جاری. چند سال قبل کیپ ٹاؤن جانا ہوا تو وہاں پر ایک علاقے میں پہاڑی پر، یعنی بہت بلندی پر، ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت نور مبین رحمت اللہ علیہ، نام بھی کتنا پیارا ہے، نور مبین. ان کا مزار پہاڑی پر، بالکل چوٹی پر، یعنی جیسے اگر مثال کے طور پر آپ چار منزل یا پانچ منزل چڑھ جائیں، اتنی بلندی پر، بالکل سیدھا پہاڑ ہے, سیڑھیاں بنی ہوئی, اس پہ چڑھ کے جائے. ان کی کرامت یہ ہے کہ ان کے مزار مبارک کے قریب بالکل ایک فٹ اونچا ایک چشمہ جاری ہے, یعنی پانی نکل رہا, اور پانی اس انداز سے نکل رہا ہے کہ جیسے آپ نل کی ٹوٹی ہلکی کھول دیں, آہستہ آہستہ پانی گرتا ہے. آپ بالٹی رکھ دیں تو آدھے گھنٹے میں بھرے گی, اور کوئی بوتل ہو تو پانچ منٹ میں یا دس منٹ میں بھرے گی. اس مقدار سے, اس رفتار سے پانی نکل رہا. جب ہم اوپر چڑھنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ عورت مرد بچے سب اوپر جا رہے ہیں. ہم نے کہا یہ بھی فاتح کے لیے جا رہے ہوں گے. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بوتل, کسی کے ہاتھ میں پلاسٹک کی بوتل, کسی میں شیشے کی بوتل, کوئی تھرماس لے کے جا رہا ہے. کہ یہ بوتلیں لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر ابراہیم صاحب جو ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہمارے میزبان تھے, انہوں نے کہا حضرت یہ اوپر ایک چشمہ ہے, وہ پانی یہ لوگ لینے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس پانی میں یہ تاثیر ہے کہ کسی کے جسم میں کھجلی ہو جائے, دانے ہو جائیں, کوئی بیماری ہو جائے, اس پانی سے غسل کرا دو شفا ہو جاتا. یعنی اگر ڈاکٹر اس کو لا علاج قرار دے دے تب بھی یہاں یہ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں حضرت نور مبین کے یہاں سے پانی لے آؤ, اس سے نہا لو شفا ہو جائے گی. تو یہ سارے لوگ جا رہے ہیں. ہم نے کہا چلو ہم بھی دیکھیں گے. جب ہم اوپر چڑھے تو وہ صرف اتنا اونچا ہے کہ ایک بوتل اس کے اندر آ جائے, بس اتنی اونچائی سے پانی گر رہا, اور بہت ٹھنڈا میٹھا صاف ستھرا پانی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ انگریزوں نے آ کر اس پر تحقیق کی کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا, تو انہوں نے پہاڑ کو اوپر سے کھودنا شروع کیا. چشمہ تو اوپر کہیں ہوتا ہے نا, وہاں سے پانی پھر آتا ہے نیچے سے. اوپر سے کھودنا شروع کیا, پہاڑ خشک ہے, کہیں پانی نہیں ہے, اور نیچے دیکھو تو پانی بہ رہا ہے. کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی, اوپر سے آئے گا تبھی تو نیچے سے نکلے گا. کوئی پھر انہوں نے سوچا کسی نے شاید پائپ وغیرہ ڈال دیا جو پانی بہ رہا. پہاڑ کو اوپر سے کھودنا شروع کر دیا, پورا پہاڑ کھود دیا, کہیں نہ کوئی پائپ ہے نہ پانی کا نشان ہے, اور نیچے دیکھو تو اسی رفتار سے پانی بہ رہا. یہ ان کی کرامت. اور عرصہ دراز سے پانی بہ رہا ہے, نہ اس میں زیادتی ہوئی نہ اس میں کمی ہوئی. ایسا بھی نہیں کہ بہت تیزی سے پانی بہ جائے, اور یہ نہیں کہ بالکل ہی بند ہو جائے, بند نہیں ہوا, اسی رفتار سے بہ رہا. لوگ آ رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں. یہ ولی کی کرامت جو ہے یہ جاری ہے, وصال کے بعد بھی جاری ہے. بہت سے بزرگان دین اولیاء کاملین کی کرامات ان کے وصال کے بعد بھی جاری ہے. وہ یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو, یہ مت سمجھنا کہ ہم ظاہری حیات میں ہوں تبھی کرامت دکھائیں, ہم دنیا سے چلے جائیں کرامت کا سلسلہ پھر بھی جاری ہے. یہ ان کی شان. تو کیپ ٹاؤن میں وہ مزار ہے, ان کا نام حضرت نور مبین رحمت اللہ علیہ, پہاڑ پر بالکل اونچائی پر, اور یہ چشمہ جاری ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کئی سو سال سے جاری, ان کے وصال کو بھی کئی سو سال ہو چکے ہیں جب سے وہ سلسلہ جاری ہے. لوگ شفا کے طور پہ لے کے جاتے. بے شمار بزرگان دین اور یہ کاملین ایسے, اگر ہم ان کی فہرست یہاں پر گنوائیں تو ٹائم ہی ختم ہو جائے, لیکن فہرست ختم نہ ہو. میں صرف چند کا ذکر کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ, آپ کی ذات سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا, بے شمار کشف اور کرامات میں بے مثال. ایک کرامت جو وصال کے بعد بھی جاری ہے, ویسے تو بہت ساری ہیں, میں ایک کا ذکر کر دوں. اگر ایک تو آپ نے فرمایا لطائف اشرفی میں, آپ کا یہ ارشاد موجود ہے مخدوم سمنانی کا, فرمایا کوئی بھی شخص میرے مزار پر کوئی دنیاوی حاجت لے کر آئے یا دینی حاجت لے کر آئے, انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا, اس کی دعا قبول ہوگی. میں نے رب سے دعا کی ہے اور میری دعا قبول ہو چکی. یہ کرامت آج تک موجود ہے کہ آج بھی آپ ان کے مزار مبارک پر کچوچے شریف جائیں, جائز حاجت دنیاوی ہو یا دینی ہو, جا کر دعا کریں, اسی وقت قبول. کتنے لوگوں نے جا کر آزمایا اور دعا قبول ہو گئی. وصال مبارک کو 700 سال سے زائد عرصہ ہو چکا, کرامت آج بھی جاری. اور کیسا ہی پاگل دیوانہ مجنو آسیب زدہ جس کو جن نے قبضہ کر لیا ہو مخدوم صاحب کے مزار پر لے جاؤ، وہاں سے ہستا ہوا واپس آئے، زنجیروں سے باندھ کر لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے وہ ہستا ہوا خوش و خرم واپس آتا. یہ کرامت آج بھی موجود ہے اور جاری ہے، یہ ولیوں کی کرامت جاری ہے. ایسا نہیں کہ ان کی حیات مبارکہ تک جو زبان سے نکل گیا ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم ہے. وہ جس کو چاہے یہ روحانی طاقت روحانی تصرف عطا فرما دے. تو جو زبان سے نکلا ہو گیا، کرامت آج بھی جاری ہے. کتنے لوگ جا رہے ہیں شفا یاب ہو رہے ہیں، اور کتنے ایسے کہ جنہوں نے کوشش کی نہیں جا سکے، شفا نہیں ملنی تھی نہیں جا سکے. رب نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی جائے اور بغیر شفا کے واپس آئے، جس کو نہیں ملنی تھی وہ جا ہی نہیں سکا اور ملنی تھی تو پہنچ گیا اور شفا لے کر واپس لوٹ. غور کرو، جب یہ نبی کے غلام شفا دے سکتے ہیں تو نبی نہیں دے سکتے، جب ان کے آستانوں سے شفا بٹ رہی ہے تو جو مدینہ طیبہ پہنچ جائے اس کو نہ ملے تو پھر کہاں ملے. وہ تو مرکز ہے، منبع ہے ان تمام چیزوں کا. جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی. اور دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے دادا پیر قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ کی کرامت وصال مبارک سے قبل فالج کا اثر ہوا، زبان بند ہے، لیٹے ہوئے ہیں. جو شخص عیادت کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوتا تھا اس کا قلب جاری ہو جاتا، دل خود بخود اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرنے لگتا. کرامت، چہرے مبارک پر نظر پڑتی تھی قلب جاری ہو جاتا. اور بہت سے لوگوں نے دیکھا، ایسا نہیں کہ کوئی متقی پرہیزگار داخل ہو اس کو جاری ہو، کوئی گناہگار سیاہکار خطاکار وہ بھی حجرے میں داخل ہو جائے اور چہرے پر نظر پڑ جائے اسی وقت اس کا قلب جاری ہو. یہ ان کی زندہ کرامت. اور لوگوں نے اس بات کو نوٹ کیا. اب آپ دیکھتے ہیں نا، کہیں کوئی شخص بیمار ہو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، سب سے پہلے جا کر دیکھتے ہیں، مریض سے حال احوال پوچھتے ہیں اور کس ڈاکٹر کا علاج ہے، کون سی دوا کھا رہے ہو، کب سے بیمار ہو، یہ دو تین سوال تو بالکل مسٹ ہیں، یہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. سلام و کلام کے بعد کون سی دوا، اچھا یہ کس ڈاکٹر کا علاج، یہ اپنی طرف سے مشورہ نہیں، نہیں یہ اچھا نہیں وہ فلاں ڈاکٹر لے لو، یہ ہوتا ہے نا، یہ ایک رسم ہے. یہ دو تین سوال لازمی ہیں، ضرور ہوتے ہیں. لیکن ان کی شان کیا تھی، لوگ کمرے میں داخل ہوتے کہ ہم حضرت کی طبیعت پوچھ لیں زیارت کر لیں، تو والد گرامی نے فرمایا جاؤ دیکھ لو. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے حضرت لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ مبارک پر اس آدمی کی نظر پڑی اور قلب سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جاری، زبان بند ہو گئی قلب جاری ہو گیا. اور جب کمرے سے باہر آیا تو پھر پوچھتا ہے کیسی طبیعت ہے کیا حال، اندر جا کے زبان بند. یہ ہے ولی اللہ کی شان. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں. صحابہ نے عرض کیا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین لوگ وہ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یہ ہیں وہ بہترین لوگ. یہ ہیں وہ بہترین لوگ کہ زندگی میں ان کے چہروں کو دیکھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا، اور آج خدا کی قسم مزار کو دیکھو تو تب بھی اللہ یاد آتا. تو لوگوں نے یہی نہیں کہ خود بلکہ دوسروں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو. تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہی نہیں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو گیا ہو، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہو گیا ہو، ان کے ساتھ ہو گیا ہو. لوگوں نے چیک کرنے کے لیے نئے نئے لوگوں کو بھیجا، لیکن ان کی کرامت یہ تھی جو داخل ہوا زبان بند ہو گئی قلب جاری ہو گیا، بتا دیا کہ دیکھو یہ شان ہے ہماری. تو جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو یہ روحانی تصرف، یہ روحانی قوت اور یہ طاقت عطا فرماتا. اب آئیے اور نیچے، ہمارے پیر و مرشد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ کی آنکھ میں موتیا ہو گیا، اور اس بات کے گواہ آج بھی موجود ہیں. زیادہ عرصہ نہیں ہوا حضرت کے وصال کو، 6 سال کا عرصہ ہوا، 7واں سال جاری، آنکھ میں موتیا ہوا. ناظم آباد میں آئی اسپیشلسٹ، اس کے پاس حضرت کو لے گئے، اس نے بڑے غور سے دیکھا، اور وہ آنکھ میں وہ لگا کر دیکھتے نا کتنا پک گیا ہے، اور ڈاکٹر کہتے جب پک جائے پھر ہم علاج کریں گے، موتیا نکالیں گے، لینس لگائیں گے. دیکھتا رہا غور سے، آنکھوں کا بھی معائنہ کیا، اور اس کے بعد آپریشن کی تاریخ دی کہ ان کا آپریشن ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد جب اس سے ہم نے فیس پوچھی تو اس نے کہا کہ ان کا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ میں فری علاج کروں. میں ان کے علاج کے لیے میں پیسہ نہیں لوں گا، ان کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ میں اپنی طرف سے علاج کروں، صرف جو دوائیاں ہیں وہ آپ لے آئیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے جب اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیتے ہیں، اپنی راتوں کی نیند اس پر قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین وہ عزت، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ شان ان کو عطا فرما دیتا ہے کہ جو ان کو دیکھ لے وہ بھی ہدایت پا جائے، جو محفل میں آ جائے وہ بھی ہدایت پا جائے، جو خانقاہ میں آ جائے وہ بھی ہدایت پا جائے، ایسے ہدایت کا مرکز اور منبع ان کو بنا دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ اپنے ان نیک بندوں کی شان کو ظاہر کرتا ہے. تب آپ نے سمجھ لیا کہ کرامت اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے جو ان بزرگان دین کو اس کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. ہر آدمی کرامت نہیں دکھا سکتا، اور ان کی شان یہ ہے. ہماری کیفیت کیا ہے کہ اگر کوئی کمال ہو تو ہم لوگوں کو دکھائیں، ہمارے اندر یہ کمال ہے، ہمارے اندر یہ صفت ہے، لوگ ہمیں مانیں. اور ان کی کیفیت کیا ہے، وہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہر عمل خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہوتا ہے، خالص اس کی رضا کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالی خود ان کی کرامات کو، ان کے کمالات کو، ان کے فضائل کو خود ظاہر فرما دیتا، خود ظاہر فرما دیتا، یہ چھپاتے ہیں وہ ظاہر کرتا. دیکھو غریب نواز نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اپنے آپ کو مرقد میں چھپا لیا، مرقد کو غیلاف میں چھپا لیا، غیلاف کو چادر میں چھپا لیا، اور پھر اس کو اپنے حجرے میں چھپا لیا، اس حجرے کو گنبد میں چھپا لیا، چھپتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان کو ظاہر کرتا چلا جا. وہ چھپا رہے ہیں، خدا ظاہر کر رہا، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ سمجھیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ان کے مقام کو پہچانیں، ان کی شان کو پہچانیں، ان کے نام کو پہچانیں، ان کے کمالات کو پہچانیں. تو جو لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں، سمجھ لو کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، کہ بزرگان دین کی یہ کرامات قرآن کریم سے ثابت ہیں، جو واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا. تابوت ایک صندوق تھا بہت بڑا، اس کو تابوت سکینہ کہتے تھے. بنی اسرائیل جب جنگ کے لیے جاتے تھے اس تابوت کو اپنے آگے رکھتے تھے، لڑائی کے لیے جاتے نا جنگ کے لیے، تو جو لشکر ہے اس کے آگے آگے وہ تابوت ہوتا تھا، صندوق بہت بڑا. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے ہمیں اپنے مخالف پر غلبہ حاصل ہوگا، فتح حاصل ہوگی، اور یقیناً فتح ہوتی تھی. تو اس تابوت میں کیا تھا، کیا اس میں کرامت تھی، کیا کمال تھا؟ کہ اس تابوت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو فتح ہوتی تھی. علماء کرام نے لکھا کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں تھیں نالین پاک. قرآن کہتا ہے وَبَقِيَّتُم مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِي سَكِينَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّتُم مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ. حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال کردہ چیزیں تھیں. حضرت موسیٰ کا عصا تھا, لاٹھی جو لے کر چلتے ہیں نا, وہ عصا اس تابوت کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں نالین پاک اس تابوت کے اندر, آپ کے کپڑے اس تابوت کے اندر, حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی, ان کی استعمال کردہ چیزیں اس تابوت کے اندر, توریت کے نسخے اس تابوت کے اندر, یہ سارے تبرکات اس تابوت کے اندر تھے. اس کو وہ بنی اسرائیل آگے رکھتے تھے, ان کو فتح ہو جاتی. پتہ چلا کہ اللہ والوں کی تو بڑی شان ہے, جس چیز کو وہ ہاتھ لگا دیں اس میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے. ان کی اپنی شان تو بہت بلند ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جوتیوں کو پہنا, ان کو نسبت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے, اس میں تاثیر پیدا ہو گئی. عصے کو ہاتھ لگایا, اس میں تاثیر پیدا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے نبیوں اور میرے ولیوں کی شان تو بہت بلند ہے, ارے جس چیز کو یہ استعمال کر لیں اس کے اندر بھی برکت پیدا ہو جاتی. اور ان بزرگان دین کے تبرکات کو اپنے پاس رکھنا یہ بھی باعث برکت ہے. جہاں وہ استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں وہیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے تبرکات کو احتیاط سے رکھتے ہیں, نسبت کی وجہ سے. ایک صحابی کی آنکھ نگاہ کمزور ہو گئی, اور اتنی کمزور ہوئی کہ مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا. ظاہر ہے جس کو نظر نہ آئے وہ مسجد میں کیسے آ سکتا ہے جب تک کوئی آدمی پکڑ کے نہ لائے, اور رات میں آنا تو اور بھی مشکل ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کسی کو بھیجا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے میری یہ عرض جا کر کہہ دو, گزارش پیش کر دو. کیا گزارش؟ میری نگاہ کمزور ہو چکی ہے, میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا, کوئی ایسا نہیں کہ جو مجھے لے آئے اور واپس لے جائے. آپ ایسا کریں کہ کرم فرمائیں کہ میرے گھر تشریف لے آئیں. حضور پر نور علیہ السلام, آپ میرے گھر تشریف لے آئیں, ایک جگہ آ کر آپ نماز پڑھ لیں, جس جگہ آقا آپ نماز پڑھیں گے میں پھر اسی جگہ ہمیشہ نماز پڑھا کروں. حضور نے فرمایا ٹھیک. سرکار تو رحمت للعالمین شفیع المذنبی, یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں آتا. کہا نہیں, ہم خود چلتے. خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں کہاں نماز پڑھنی ہے. انہوں نے ایک جگہ صاف کر کے تیار کر کے رکھی تھی, آقا اس جگہ آپ نماز پڑھ لی. سرکار کھڑے ہو گئے نیت بن. حضور نے اس مقام پر نماز پڑھی. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اب میں ہمیشہ اسی جگہ نماز پڑھوں گا جہاں آج آپ نے پڑھی, اس لیے کہ اس جگہ کو آپ کے مقدس جسم سے قدموں سے نسبت ہو جائے گی, میری نماز تو قبول ہو جائے گی. یہ صحابہ کا ایمان, یہ صحابہ کا ایمان ہے, یقین ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی ہمارا یقین ہے کہ جس جگہ کو اہل اللہ سے نسبت ہو جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہے, جس جگہ کو نبی اللہ سے نسبت ہو جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہے. تو جس جگہ کو سید الانبیاء سے نسبت ہو وہاں رحمت نہ ہو تو پھر کہاں ہو, وہاں نہ ہو تو پھر کہاں ہو. اس لیے کہ رحمتوں کا مرکز اور منبع اگر ہے تو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ جو ان کے قریب ہو جائیں وہ ہدایت پا جائے, جو ان کی محفل میں بیٹھ جائیں وہ ہدایت پا جائے, اور جو ان کی خانقاہ میں آ جائے وہ ہدایت پا جائے, جس پر ان کی نظر پڑ جائے شقی ہو تو سعید ہو جائے, بدبخت ہو تو نیک بخت ہو جائے, گناہگار ہو تو نیکوکار ہو جائے, اور خدا کی قسم اس کی مغفرت ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا, ضرور ضرور قبول فرما لیتا ہوں۔ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم کرامت کا ثبوت قرآن سے اور کرامت کا ثبوت سائنس سے۔ قرآن سے تو آپ نے سن لیا، ویسے تو اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن میں وقت کے اختصار کی وجہ سے میں نے اشارہ کر کے میں گزر گیا۔ اب اس کرامت کا ثبوت سائنس سے، سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے اسلام نکھر کر سامنے آ رہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور صحابی رسول حضرت ساریہ وہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، اچانک خیال میدان جنگ کی طرف چلا گیا، اچانک۔ تو کیا دیکھا؟ درمیان میں سے سارے حجابات ہٹ گئے۔ فاروق اعظم نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ حضرت ساریہ دشمن پر حملہ کر رہے ہیں اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے ان پر حملہ کرنے والا، پہاڑ کے پیچھے سے ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے وہیں سے پکارا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، پہاڑ کو دیکھو۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، انہوں نے پلٹ کے اس پر حملہ کر دیا، فتح ہو گئی۔ اور ادھر جو صحابہ بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے، یہ ساریہ کو یہاں کیسے پکار لیا؟ اگر آج کا دور ہوتا تو لوگ تو سمجھتے کہ یہ بھی خطبے کا کوئی لفظ ہے، عربی تو جانتے نہیں نا، اگر عربی میں کچھ اور بھی کہتے تھے کہتے تو سمجھتے یہ بھی خطبہ ہی ہے، لیکن وہ تو سارے عربی داں تھے، اہل زبان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ امیر المومنین فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، دعوت اسلام دے رہے ہیں، اسلام کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، اور یہ کرتے کرتے کہتے ہیں ساریہ پہاڑ، ساریہ پہاڑ، یہ کیا ہوا؟ بعد میں پوچھا، فاروق اعظم نے کہا جب وہ آ جائیں ان سے پوچھ لینا۔ جب کافی دنوں کے بعد حضرت ساریہ واپس آئیں ان سے پوچھا، لوگوں نے دن، تاریخ، وقت سب نوٹ کر کے رکھا، اور جب ان سے پوچھا، کہا ہاں یہی دن تھا، یہی تاریخ تھی، یہی وقت تھا، دشمن پیچھے سے ہم پر حملہ کرنے والا تھا، فاروق اعظم کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، ہم نے پلٹ کر دیکھا، ہم نے حملہ کر دیا، ہمیں فتح ہو گئی۔ اگر ان کی آواز نہ جاتی تو ہم کبھی فتح یاب نہیں ہوتے، پیچھے سے حملہ کر دیتا، ہم ہار جاتے۔ اب یہ بتاؤ، جب فاروق اعظم کی آواز گئی تو وہ کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے نا، اور حضرت ساریہ کہاں تھے؟ ہزاروں میل دور میدان جنگ میں۔ جب یہاں سے وہاں آواز گئی تو درمیان والوں نے کیوں نہیں سنا؟ یہ بات ہے نا، میں ابھی یہاں سے اگر کسی کو آواز دوں تو جتنے بیچ میں بیٹھے ہیں وہ سنیں گے یا نہیں؟ سنیں گے نا۔ یا میں دروازے پہ کھڑے ہو کر وہاں گلی میں کوئی کھڑا ہے اس کو آواز دوں تو جو گلی کے درمیان میں ہے وہ سنے گا یا نہیں سنے گا؟ فاروق اعظم مسجد نبوی میں، یہ میدان جنگ میں، انہوں نے پکارا، انہوں نے سن لیا، بیچ والوں نے سنا ہی نہیں۔ بیچ والوں نے سنا، ارے بیچ میں بھی تو لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، آبادی ہوگی، گھر ہوں گے، محلے ہوں گے، مکانات ہوں گے، شہر ہوں گے، کسی نے نہیں سنا، کسی نے آ کر کہا ہی نہیں، کہا ہمیں بھی ایک آواز آئی تھی، ہم گزر رہے تھے، ہمیں آواز آئی تھی فاروق اعظم کے، ساریہ پہاڑ، کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ فاروق اعظم کی شان ہے، جس کو سنانا چاہا اسی کو سنایا، باقی کسی نے نہیں سنا۔ یہ وائرلیس ہے، یہ موبائل ہے، اب موبائل پہ بات کرو درمیان میں کوئی سنے گا؟ کوئی سنتا ہے؟ نہیں۔ ہاں ایک طریقہ ہے سننے کا، وہ اور ہائی پاور ایک، وہ لوگ پھر نمبر ملاؤ تب سن سکتے ہو کہ بیچ میں درمیان میں کیا بات ہو رہی، ورنہ نہیں سن سکتے۔ موبائل سے موبائل جس کو کرو گے وہی سنے گا، جو آپ کہیں گے وہ سنے گا، جو وہ کہے گا آپ سنیں گے، درمیان والے نہیں سنیں گے۔ اس وقت موبائل کا تصور ہی نہیں تھا جب فاروق اعظم پکار رہے تھے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، جس کو پکارا اسی نے سنا، اسی نے عمل کیا اور وہی کامیاب ہو گئے۔ یہی روحانیت ہے، یہی ان کی کرامت ہے کہ جس کو سنانا چاہا اسی نے سنا، درمیان میں کسی نے سنا ہی نہیں۔ سائنس نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آواز کیسے پہنچی، اتنی دور سے آواز کیسے پہنچی، اور دور سے آواز جائے تو آواز میں کوئی تبدیلی بھی تو ہو سکتی ہے نا, بالکل وہی آواز جو فاروق اعظم کی آواز, کوئی تبدیلی نہیں ہے. آدمی چیختا ہے تو چیخنے میں آواز بھی پھٹ جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے ہی سنا جیسے ہم سامنے ان کو سن رہے. آج اگر کوئی کہے کہ میں نے یہاں بیٹھ کر امریکہ والے کو پکار لیا, اس نے سن لیا, کہیں گے ہاں اس نے موبائل پہ کہہ دیا ہوگا, انٹرنیٹ لگا کے بیٹھ گیا ہوگا. آپ کہیں گے میں نے امریکہ والے کو دیکھ لیا, کہ ہاں ویب کیم سے دیکھ لیا ہوگا. یہی ہے نا. اور اس وقت نہ موبائل ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ فیکس ہے, نہ ٹیلی فون ہے, نہ پی ٹی سی ایل ہے, کوئی نہیں ہے. روحانی انٹرنیٹ چل رہا ہے, روحانی موبائل چل رہا ہے. فاروق اعظم نے مدینہ طیبہ کے سیٹلائٹ سے رابطہ قائم کر لیا, اپنی آواز کو بھی پہنچا دیا, ان کو فتح یاب بھی کروا دیا. تو روحانی سیٹلائٹ تو جب بھی موجود تھا. اب ایک اور چیز, یہاں بھی پاکستان میں بھی وہ چیز آ چکی ہوگی. باہر ممالک میں تو میں دیکھ کر آیا ہوں, ساؤتھ افریقہ میں بھی, ہالینڈ میں بھی, انگلینڈ میں بھی, کہ جب آپ کہیں سفر کریں, کسی شہر جائیں, تو وہ ایک چیز ہوتی ہے, اس کو مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اس کو شیشے پر چپکا دیتے ہیں, اس میں ایڈریس فیڈ کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے, ایڈریس اس میں فیڈ کر دیں. اب وہ راستہ بتا رہا ہے آپ کو, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, اس کے اندر ہے جی پی ایس. ڈچ میں اسے کہتے ہیں نفی خاصی. میں ابھی ہالینڈ گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا اس کو ڈچ میں کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا نفی خاصی. نفی خاصی کا مطلب راستہ دکھانے والا. تو انہوں نے شیشے پر چپکایا, ایڈریس اس میں فیڈ کر دیا. اب وہ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہ خود راستہ بتا رہا ہے, لنکس ریکس رائٹ لیفٹ وہ خود بتا رہا ہے. اگر اس نے لیفٹ کہا آپ رائٹ مڑ گئے تو وہ کہے گا نو نو, یعنی آپ غلطی کر رہے ہیں. ارے اس کو کس نے بتایا آپ غلطی کر رہے ہیں, وہ تو آپ کا رہبر بنا ہوا, ہدایت پہنچا رہا ہے. میں نے ان سے یہ کہا بتاؤ یہ منزل پر پہنچاتا یا نہیں پہنچاتا, کہ نا بالکل پہنچاتا. اس میں سڑک بنی نظر آ رہی ہے, ایک ایرو بنا ہوا ہے, اگر رائٹ مڑنا ہے تو وہ رائٹ مڑ گیا, آپ اس میں دیکھ لیں آپ مڑ گئے. لیفٹ مڑنا ہے تو وہ لیفٹ مڑ گیا, آپ بھی ادھر ہی مڑ جائیے, یہاں تک کہ آپ کو بالکل اس مقام پر پہنچا دے گا جو ایڈریس آپ نے اس میں فیڈ کیا, بالکل پہنچا دے گا. تو اس نے منزل پر پہنچایا یا نہیں پہنچایا, پہنچایا نا. تو یہ بنایا کس نے, انگریزوں نے, انگریزوں نے بنایا نا. تو میں نے یہ کہا کہ بتاؤ انگریز جس کو ہدایت کے لیے بنا دیں وہ منزل پر پہنچا دے, تو جس کو خدا بنا دے وہ نہیں پہنچا سکتا. انگریز نے ایک آلہ بنا دیا کہ اس میں فیڈ کر دو, اور یہ بتاؤ کہ وہ پہنچاتا کیسے ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق سیٹلائٹ سے, جتنے شہر ہیں وہ سب اس میں انہوں نے ڈال دیے, فیڈ کر دیے, سب اس میں فیڈ ہیں. جیسے ہی آپ نے اس میں فیڈ کیا, ایڈریس اس میں لکھ دیا, اس نے سیٹلائٹ سے رابطہ کر لیا, فوراً اس کے اندر آ گیا. اب آپ چلے جا رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو فالو کرتے رہیں گے, منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. تو غور کرو, جب ایک انگریز جو ایمان کی دولت سے محروم ہے, جب وہ کسی کو ہدایت کے لیے کوئی آلہ بنا دے اور وہ آلہ آپ اس کو فالو کریں تو وہ آپ کو منزل مقصود پر پہنچا دے, تو خدا جس کو بنا دے وہ نہیں پہنچا سکتا. یقیناً پہنچا سکتا ہے, خدا نے بھی بنایا ہے. انگریز نے تو ایک آلہ بنایا ہے, خدا نے غوث اعظم کو بنا دیا, غریب نواز کو بنا دیا, مخدوم سمنانی کو بنا دیا, مجدد الف ثانی کو بنا دیا, قطب ربانی کو بنا دیا, اشرف المشائخ کو بنا دیا. ان کو فالو کرتے رہو, منزل مقصود پر پہنچ جاؤ. مثال ہے نا, جب یہ بنا دے تو تمہیں پہنچا دے, تو جن کو خدا بنا دے وہ نہیں پہنچا سکتے, یقیناً پہنچا سکتے ہیں. اس لیے کہ اس آلے میں خرابی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے, اور جس کو خدا بنا دے اس کی ہدایت میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی, وہ تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دے. اس آلے کا تعلق بھی سیٹلائٹ سے ہے, اور جس کو خدا نے بنایا ہے اس کا تعلق بھی سیٹلائٹ سے ہے, اس کا تعلق امریکہ کے بھیجے ہوئے سیٹلائٹ سے ہے, اور اس کا تعلق مدینہ طیبہ کے سیٹلائٹ سے. یہ روحانی سیٹلائٹ چل رہا, وہاں سے رابطہ کر لو, منزل پر پہنچ جاؤ. رابطہ دونوں کا سیٹلائٹ سے ہے، اور جس کا تعلق سیٹلائٹ سے کٹے گا وہ منزل پر نہیں پہنچا سکتا، یہیں کہ یہیں رہ جاؤ گے. الحمدللہ ہم جن کو مانتے ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، ان سب کا تعلق مدینہ طیبہ کے سیٹلائٹ سے. یہ سب ہدایت یافتہ ہیں، اور ایسے ہدایت یافتہ ہیں کہ ان کو فالو کرو تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ. نہ صرف یہ راستہ دکھاتے ہیں بلکہ منزل پر بھی پہنچا دیتے ہیں. تو ہم منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم ان کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں. تو سائنس نے اس مسئلے کو حل کر دیا. جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، اسلام کی تعلیمات نکھر کر سامنے آ رہی ہیں، بزرگان دین کی کرامات ثابت ہو رہی ہیں، انبیاء کرام کے معجزات ثابت ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز ثابت ہو رہی ہے. سائنس آج تحقیق کر کے ثابت کر رہی ہے، اور میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا. سرکار کے ایک ایک ارشاد میں، ایک ایک حدیث میں حکمت ہے، مصلحت ہے، رحمت ہے، برکت ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں تو اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. پس میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں. اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ کرامات اولیاء کرام سے صادر ہوتی ہیں، معجزات انبیاء کرام سے ثابت ہوتی ہیں. نبی اپنی نبوت کی دلیل میں معجزہ دکھاتا ہے، اور ولی کرامت دکھاتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ نبی کہتا ہے میں نبی ہوں مجھے مانو، ولی کبھی نہیں کہتا میں ولی ہوں مجھے مانو. ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ولایت کو ظاہر نہیں کرتا. جب اللہ کا حکم ہو یا اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا ہو تب وہ اپنی کرامت دکھاتا ہے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیتا ہے، اور یا اپنے نبی کی شان کو دکھانا ہو تب وہ اپنی کرامت دکھا کر اس کو ثابت کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے جب میں یہ کر سکتا ہوں، میں غلام ہوں تو آقا کی کیا شان ہے، میں امتی ہو کر یہ کر سکتا ہوں تو نبی کی کیا شان ہو، جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کا کیا مقام ہو. تو اس گفتگو کا حاصل کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگان دین اولیاء کاملین سے کرامات کا صدور ہوتا ہے. ہم ان کرامات کو بیان کرتے ہیں، ان پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ایمان یقین بھی رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کرامتیں بنا کر پیش کر دیں، اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیں، نہیں. جو بزرگان دین گزر چکے وہ گزر چکے، ہم نے جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی کرامتیں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے پیر و مرشد کی کرامتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو جو آنکھ سے دیکھ لے وہ کیسے انکار کر سکتا ہے، سنی سنائی بات کا تو انکار کیا جا سکتا ہے. جو چشم دید گواہ ہو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے. تو یہ نشست، یہ وقت اس چیز کا متحمل نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے. بس اس عقیدے پر قائم و دائم رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو معجزات، نبیوں کو معجزات اور ولیوں کو کرامات عطا فرمائیں. یہ روحانی قوت ہیں، روحانی تصرف ہیں، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی ہیں. اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، اس کا ثبوت سائنس سے بھی ہے. اس پر ایمان و یقین رکھنا ضروری ہے. اور جو انکار کرتے ہیں سمجھ لو کہ وہ لا علم ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، انہوں نے بزرگوں کی صحبت کو حاصل کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے. آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رکھے، ان کی صحبت، ان کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کے ملفوظات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا اس سے رک جائیں، جن کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں. دعا فرمائیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے اہل سنت کے جید عالم دین علامہ سید شاہ تراب القادری دامت برکات مرالیہ ان دنوں سخت علیل ہیں، اسپتال میں داخل ہیں. تمام حضرات خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں اور ان کا سایہ تادیر اہل سنت پر قائم و دائم رکھیں. اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.